بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما بسقت أغصان ذل إلا على بذل طمع. یہ چونکہ مختلف عنوانات سے متعلق نصیحتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جب لالچ پیدا ہو جاتی ہے، طمع، تو لالچ کا تھوڑا سا درجہ انسان کے اندر ہوتا ہے، بعض جگہوں پر تو وہ مطلوب بھی ہے، اگرچہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے بری چیز ہے، لیکن کسی درجے میں انسان میں اللہ نے جو طبیعت رکھی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ صفت فی نفسی ہی اتنی بری نہیں ہے کہ جس کا یہ دیکھنا جائے گا کہ اس کے استعمال کس موقع پر کیا جا رہا ہے. ایک بزرگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لالچ اگر دنیا سے اٹھا دی جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں. ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، الہام ہوا کہ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. دعا کی کہ یا اللہ، بس باقی سب چیزیں کوئی بات نہیں، بس یہ لالچ نکل جائے. کہ پوری دنیا کا نظام تو میں جانتا ہوں، چلو تمہاری حد تک میں یہ کر دیتا ہوں کہ تمہاری حد تک، وہ واقعہ ہے، تمہاری حد تک میں یہ کر دیتا ہوں کہ لالچ ختم ہو جائے. اب صبح کسی سے ضرورت پڑی کام کی، جیسا کہ عام طور سے ہمارے ملکوں میں دستور ہوتا ہے کہ صفائی والا آنے والا تھا گھر میں فلانا کام کرنے، نہیں وہ آج نہیں آ رہا ہے، وہی لالچ نہیں رہی تو کسی کو اب پیسے نہیں چاہیے تو مجھے کہ میں کام کیوں کروں، اور کوئی ضرورت پیش آئی نہیں، وہ نہیں آنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی بھی کسی طرح کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ اب حقیقت واقعے کی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لالچ طمع ہی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. کہ انسان کے پاس ہے اپنی ضرورت کے بقدر، نہیں تھوڑا سا اور کما لوں، اسی لیے اچھا دوسروں کے کام بھی کر دے گا، یہ الیکٹریشین کام کریں گے یا جتنے بھی پلمبنگ کام کریں گے یا جتنے بھی کام چل رہے ہیں، سب کے پیچھے یہی ایک چیز ہے کہ اچھا تھوڑا سا مجھے میرے اور انکم ہو جائے گی کچھ اور. تو یہ کسی نہ کسی درجے میں طمع پیچھے ہوتا ہے، اور فی نفسی ہی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ بڑھتے بڑھتے اس کی لمٹ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہاں جا کر فرماتے ہیں کہ یہ لالچ جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ اپنی عزت کو کھو کر بے عزتی اور ذلت میں پڑ جاتا ہے. اسی کو وہ اپنے الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ ما بسقت اغصان ذل، ذلت کی شاخیں نہیں اگتی مگر بیج اس کا اگر لالچ والا ہو، لالچ والے بیج سے. تو بیج اگر لالچ کا ہے اور طمع ہے تو طمع کی بنیاد پر آگے انسان ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو احادیث میں بھی اس طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ قریب قریب الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذ باللہ من طمع یہدی الى طبع، اللہ کی پناہ مانگو ایسی لالچ سے جو انسان کی عزت کو داغدار، بے عزت اور رسوا کر دے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر لالچ کسی درجے میں ٹھیک ہے، دبی بھی ہے، اچھا وہ کسی طریقے سے اس کی بھی ہو جائے، یہاں سے پیسے مل جائیں، یہ ہو جائے، چاہیے تو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش آنا جس کی وجہ سے انسان کی عزت، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عزت و شرافت دی ہے، وہ ختم ہو جائے، یہ ہے جو لالچ کی اخیری، جب بڑھتے بڑھتے انسان کی حد وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. لیکن اس میں شریعت کی تعلیم، جیسے بڑی عجیب تعلیمات ہوتی ہیں، دو طرف سے تعلیم ہے. ایک طرف تو یہ فرمایا کہ لالچ سے بچو، لیکن لالچ کیوں پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر طمع کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ دوسرے کسی کو دیکھے گا کہ اچھا اس کے پاس ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے. عموماً جو اس میں جو لالچ کی جو بری والی جو برا حصہ جو آتا ہے اور اس کا جو برا درجہ آتا ہے، وہ اس وقت آتا ہے جب دوسروں کو انسان ایسی چیز دیکھے، جبکہ یعنی انسان کے اندر خود کے اندر صلاحیت نہیں ہے. کسی کا بہت اچھا کوئی مکان دیکھ لیا ہے، کسی کا کوئی بہت اچھی کوئی چیز دیکھ لی، اچھا میرے پاس بھی یہ چیز آ جائے، یا کسی کی کوئی شہرت دیکھ لی، لیکن لالچ مال کی ہوگی یا جاہ کی ہوگی، تو کسی میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو انسان کے لحاظ سے اچھی سمجھی جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے مجھے بھی وہ مل جائے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ لالچ کے درجات میں آگے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے چلا جاتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا نہیں لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. تو شریعت نے یہاں دو طرف سے تعلیم دی ہے. ایک تو یہ کہا کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو جو تمہیں اچھی لگی ہے, تو ویسے بھی دنیا کی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ ہو کہ اچھا مجھے مل جائے, سوائے دو چیزیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم, دین کا علم دیا ہے, قرآن کا علم دیا ہے, تو ہاں جس کو حدیث میں آتا ہے کہ لا حسد الا فی اثنین, دو شخص ایسے ہیں جس کے بارے میں انسان رش کرے کہ اچھا مجھے بھی یہ چیز مل جائے, تو وہ اچھی چیز ہے. ایک تو علم دین, اور اس کے جتنے انسان کو کسی اس طرح کی کوئی صفت دی گئی ہو, اور دوسرا مال, اور مال بھی ایسا کہ جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہو, جس سے دین کی اشاعت, دین کی خدمت, اہل دین کی خدمت میں انسان اس مال کو استعمال کرتا ہو. یہ دو موقع ہیں جہاں پر شریعت نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر اگر انسان کو یہ خیال ہو کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے تو ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے اور پسندیدہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر انسان یہ کہے اچھا مجھے بھی یہ مل جائے کسی کو دیکھ کر, وہی ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اس کو اللہ نے دیا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کے لیے خیر ہو, میرے لیے اس میں خیر نہ ہو. تو بہرحال یہ لالچ جو ہے اس سے تو منع کیا گیا ہے, اور کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں تو دنیا کی چیز ہے تو اس میں لالچ کرنا ویسے ہی فضول ہے, اور دین کی کوئی چیز ہے تو انسان محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرے, مطلوب ہے. لیکن دوسری طرف جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے, یہ ایک عجیب دوسری طرف کی جو تعلیم, انسان جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے ان کے درجے پر ہو کر رہے, ان کے درجے پر ہو کر رہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص فقراء کے درمیان رہتا ہے اور مالدانوں کی طرح رہنا شروع کر دے. یہ ایک چیز ہے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے, اس لیے کہ جن کم درجے کے لوگ, یعنی جو مال کے اعتبار سے کم درجے, یعنی فقراء کے درمیان کم درجے کے لوگوں میں انسان رہتا ہے اور خود بہت مالدار ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کا مکان بھی اس درجے کا ہوگا, اس کا ظاہر انداز بھی اس درجے کا ہوگا. اب دوسروں کے دل میں لالچ پیدا ہوگی, یہ ہے جس کو اگر دیکھا جائے حدیث میں اس کی طرف ہمیں مانات آئی ہے, اس کی جانب یعنی ہم دیکھیں حدیث میں اس تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے, صحابہ رضی اللہ عنہم ساتھ تھے مدینہ منورہ کے علاقے میں, تو ایک علاقہ ایک جگہ دیکھی, مکان دیکھا ذرا اونچا, قبہ حدیث میں آتا ہے, ذرا اونچا مکان بنا ہوا, کس کا ہے یہ؟ فلاں صحابی کا ہے. بس کچھ نہیں فرمایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام مکانات جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور ایک مکان ذرا اونچا نظر آ رہا ہے, حالانکہ وہ مکان اس زمانے کا کیسا ہوگا, ہمارے مکان تو اس کے مقابلے میں بہت عالی شان, لیکن وہی تھا کہ عام مکانوں کے درمیان ایک مکان ذرا اونچا شاندار نظر آ رہا ہے. تو آپ نے کچھ فرمایا نہیں, بس پوچھا کس کا ہے. وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے, بعد میں سلام کیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے والا جو انداز تھا وہ انداز نہیں ہے, کچھ ناراضگی والا انداز معلوم ہو رہا ہے. صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں, صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے, کچھ ہوا ہے, میری کوئی شکایت پہنچی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, مکان دیکھا تھا, پوچھا کس کا, ہم نے بتایا آپ کا ہے, اتنی بات ہوئی تھی. اچھا اچھا, اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی ہے. وہ گھر گئے اور مکان توڑ دیا, یعنی اجازت بھی نہیں لی کہ اچھا میں اس کو توڑ دوں یا اس کو چھوٹا بنا دوں یا کیا کر دوں, یا اجازت ہو تو اب بن گیا ہے تو اب رہنے دوں, یا توڑنے کے بعد آ کر بتا دے کہ اچھا میں نے توڑ دیا ہے, آپ کی ناراضگی کا جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہیں, بس جا کر مکان توڑ دیا کہ اگر یہ چیز مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دور کر رہی ہے تو بس مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ان حضرات کی شان بھی عجیب ہوا کرتی تھی, مکان جیسی چیز کو توڑ دینا. بہرحال مکان توڑ دیا, اور اس کے کچھ دنوں بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, دیکھا اچھا وہ مکان تھا وہ نظر نہیں آ رہا, کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, وہ آئے تھے اور آپ کی ناراضگی کو دیکھا تو انہوں نے وہ مکان توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی, فرمایا کہ ہاں یہ انسان جو پیسے لگاتا ہے مٹی پر اور مکان پر, جو پیسے لگاتا ہے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. بہرحال تو یہ ہے کہ دونوں طرف ہے, حالانکہ وہ صحابی کا مکان بھی ظاہر ہے کہ کوئی بہت پکا مکان نہیں تھا, لیکن بس یہ تھا کہ عام دوسرے مکانوں کے مقابلے میں ذرا اونچا معلوم ہو رہا تھا. تو یہ بھی تعلیم ہے کہ انسان جس درجے کے لوگوں میں رہتا ہے ان کے مطابق رہے, تاکہ دوسروں کے دل میں یہ نہ ہو. اور احادیث میں بھی ہم دیکھیں, یہ تو مردوں کے لحاظ سے ہو گیا, عورتوں کے لحاظ سے بھی احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ زیادہ زیور پہننے سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے. احادیث مشہور نے لکھا ہے یعنی جہاں پر عورتوں میں اتنا زیور پہننے کا دستور نہیں ہے وہاں پر مثلاً اگر کسی نے ایک انگوٹھی پہن لی دو پہن لی چلو ٹھیک ہے, لیکن جہاں پر لوگوں کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی زیادہ انگوٹھیاں پہن لے بڑے بڑے زیور پہن لے. ہمارے عرب میں وہ دیہات وغیرہ بدو وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے ہار ہوتے ہیں, ایسا ہار کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے خریدے, پورا اتنا بڑا سا ہار ہوتا ہے. دکانوں میں نظر آتے ہیں کہ اچھا دکانوں میں جہاں حرم کے پاس دکانیں ہوتی ہیں وہاں کبھی کبھی وہ رکھتے ہیں بڑے بڑے ہار, تو وہ عام عورتیں تو خرید بھی نہیں سکتی اور پہن بھی. اب اس طرح کا ہار اگر عام عورتوں میں کوئی پہننا شروع کر دے اچھا لگے گا یا نہیں پتہ نہیں, لیکن بہرحال قیمت تو اپنا یعنی مالداری کا اظہار تو ہو جائے گا. دوسروں کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اچھا دیکھو اس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں, میرے پاس تو یہ چھوٹا سا ہے. یہ اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا احادیث میں کہ اپنے مال کا اظہار دوسروں کے سامنے اس طرح نہ کرو کہ دوسروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میرے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے, تو اچھا اس کے دل میں کسی طریقے سے لالچ پیدا ہوگی یا حسد پیدا ہوگا, یہی ہوگا لالچ پیدا ہوگی یا حسد پیدا ہوگا. قارون کے بارے میں قرآن میں یہی بتایا کہ جب وہ فخر جعل قومہ فی زینتہ تو کچھ لوگوں نے وہی بات کی, قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اس میں انسان کو دونوں طرف کا خیال رکھنا ہے, جن لوگوں میں رہتا ہے ان کے مطابق رہے, کسی کو ہماری چیز دیکھ کر یہ خیال نہ ہو کہ اچھا یہ مالدار ہے تو حسد کرنے لگے یا دنیا میں طمع و لالچ کرنے لگے, تو اس طرف بھی تعلیم دی گئی. اور ہمیں ہم اگر کسی کو دیکھ لیں تو ہمیں بھی دوسروں کی چیزوں میں یہ چیز کیا ہے, کیا پتا یہ چیز اس کو خیر کی طرف لے جائے گی یا شر کی طرف لے جائے گی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آگے فرماتے ہیں انت حر بما انت عنہ آئس وعبد لما انت له طامع. انسان آزادی چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں, لیکن کہاں آزادی, کل کے پارے میں آیا تھا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا. انسان اپنی میرا دل چاہ رہا ہے اچھا یہ کروں گا, اچھا یہ دل چاہ رہا ہے, آزاد تو نہیں ہوتا ہے, یا خدا کی مانے گا یا خواہشات کی مانے گا, اور وہ بھی اس کو کہاں کہاں لے جاتی ہیں انسان کے خواہشات. بہرحال فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آزاد ہو گیا, فلانی چیز نہیں مجھے نہیں ملنے والی اور مجھے لینی بھی نہیں ہے, بس اب آزاد ہو گیا, مجھے لینی ہے وہ چیز, کوشش کرنا ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے, اب انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انت حر بما انت عنہ آئس, جب انسان کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آزاد ہو گیا, اب اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ مجھے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے, وہی طمع والی بات, اگر لالچ ہوتی ہے تو غلام بن جاتا ہے کہ کسی طریقے سے میں حاصل کر لوں, اس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, محنتیں کر رہا ہے, تو جس چیز کی لالچ ہوگی گویا انسان کو غلامی ملے جا رہی ہے. جب انسان کو لالچ نہیں ہوگی تو انسان آزاد رہتا ہے, میرے پاس جتنا ہے اس پر مطمئن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں بڑی عجیب دعائیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھایا, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اللہم قنعنی بما رزقتنی, یا اللہ جتنا تو نے مجھے دیا ہے, اور ہمیں تو کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے, اے اللہ جتنا تو نے مجھے دیا ہے مجھے اس پر قناعت عطا فرما دے, یعنی اس کو میں کافی سمجھوں, مجھے مزید کی لالچ نہ ہو, اس لیے کہ جتنا ہے وہ بہت ہے میرے لیے. اللہم قنعنی بما رزقتنی و بارک لی فیہ, اور جتنا ہے اس میں برکت دے دے کہ اس تھوڑے سے بہت سے نو منافع حاصل ہو جائے. وہ بارک لی فیہ وخلف علی کل غائبۃ لی بخیر, اور جو بھی میں خرچ کروں اس کا بدل تو مجھے عطا کر دے. خرچ ہوتا ہے, ضروریات میں خرچ ہوتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں اور بھی عطا کر دے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. بہرحال یہ بھی عجیب عجیب دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. آگے فرماتے ہیں من لم یقبل علی اللہ بملاطفات الاحسان قید الیہ بسلاسل الامتحان. اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب, جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اچھا اس کو مجھے فلانا درجہ دینا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے اور پہلے تذکرہ آیا تھا, ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ, جب کسی بندے کا اللہ تعالیٰ کوئی درجہ طے فرما دیتے ہیں, اور ظاہر ہے ہر ایک اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا اس کو وہاں اس درجہ تک پہنچنا ہے, لم یبلغھا بعملہ, اور اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حالانکہ کتنے مجاہدات ہوتے ہیں ان کی, کتنی محنتیں ہوتی ہیں, کتنی عبادتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کا درجہ ہی اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ اعمال کافی نہیں ہیں ان درجہ تک پہنچنے کے لیے. تو اچھا کسی نے گالی دے دی, کسی نے برا کہہ دیا, کسی نے تکلیف پہنچا دی, کسی کے یہاں کچھ اور پریشانی آ گئی, ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے. اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلى الرجل علی قدر دینی. انسان کی آزمائش اس کے دین میں مضبوطی کے بقدر ہوتی ہے. اگر دین میں مضبوط ہے تو آزمائش بھی سخت آتی ہے. دین مضبوط نہیں ہے تو پتہ نہیں, یہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہے تو پیچھے ہٹ جائے گا, تو بس اس کو آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا, جسے ہم کہتے ہیں کہ اولا والوں کے امتحان آسان ہوتا ہے اور دورے والوں کے امتحان مشکل ہوگا. اولا والے کو دورے کا پرچہ دے دیا جائے بیچارہ حل نہیں کر سکے گا. بس اسی طرح کہ آہستہ آہستہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو اوپر والے امتحانات مشکل ہوں گے اور نیچے والوں کے امتحانات ہلکے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ تو اولا میں بھی نہیں پہنچے ابھی, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بس نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آ جاؤ, جیسے داخلہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آ جاؤ, بس داخلہ ہو رہا ہے کہ اچھا ہم تو ہم عافیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. لیکن بس اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دی, تراویح کی توفیق دی, اور یہ کچھ نہ کچھ ماحول کی وجہ سے نیک اعمال ہو جاتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ ہمارے آگے بڑھنے کے ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ تھوڑے تھوڑے مجاہدات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کے ذریعہ بنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب آگے نہیں بڑھتا, متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے راحت اور خوشی کے اور یعنی عافیت کے اسباب کے ہونے کے ساتھ ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیوں کے ساتھ ساتھ وہ آگے نہیں بڑھتا, یعنی خود محنت اور مجاہدہ کر کے آگے نہیں بڑھتا عبادات کے ذریعے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں, جس کو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مجاہدات دو طرح کے ہوتے ہیں, یا مجاہدہ اختیاریہ یا مجاہدہ اضطراریہ. اختیاریہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, مثلاً ایک درجے تک پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چونکہ دارالاسباب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کو اس درجے تک پہنچنا ہے. درجے تک پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ محنت اور مجاہدے سے گزرنا پڑے گا. اب یا تو وہ خود اپنے طور سے کچھ مشقت اٹھا لے, دل نہیں چاہ رہا, اچھا رات میں اٹھ کر قیام کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, فلانا عمل کر رہا ہے, فلانا عمل کر رہا ہے دل نہ چاہنے کے باوجود, تو یہ ایک طرح سے مجاہدہ ہو گیا. یہ آسان ہوتا ہے ایک درجے میں, اگرچہ دل نہیں چاہتا انسان کا, لیکن یہ کسی درجے میں آسان ہوتا ہے کہ انسان یہ کر لے اور جو درجہ اللہ نے لکھا وہاں تک انسان آگے بڑھ جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, انسان وہ اس میں پیچھے ہٹتا ہے, یا پھر اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سک رہا, تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں, بیماری آ گئی, کوئی تکلیفیں آ گئیں, کوئی اموات آ گئیں, کسی کی طرف سے ایذائیں آ گئیں. یہ انبیاء کے حالات, اولیاء کے حالات جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے. تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ, پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اسباب بھی دیتے ہیں, تکالیف بھی دیتے ہیں, اور اس پر صبر بھی دے دیتے ہیں. ثم صبرہ, یہ بھی عجیب حدیث کے الفاظ ہیں, ثم صبرہ علی ذلک. اللہ تعالیٰ تکالیف بھی ہوتی ہیں اس لیے کہ دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, تو جب تک تکلیفیں اور آزمائشیں نہیں آئیں گی تو درجات بلند کیسے ہوں گے. درجہ بلند ہونے کے لیے تکلیفیں آئیں لیکن صبر بھی دے دیا, تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ان مشکل حالات میں یہ کیسے گزر رہا ہے, کیسے یہ صبر کر رہا ہے, لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے اس میں کیا اتنی کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں, دیکھنے والے سوچتے ہیں میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا ہے, لیکن وہ صبر کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر ڈال دیتے ہیں دل میں, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یا تو اختیاری مجاہدے کے ذریعے سے انسان آگے بڑھے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں جس کو اضطراری مجاہدہ کہتے ہیں, اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کی بڑی ترقی ہوتی ہے, اس لیے کہ صبر ہے نا, مشکلات پر صبر جو ہے اس میں انسان کی بڑی ترقی ہوتی ہے, بہت تیزی سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عام نظام اولیاء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ یہی رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں اور آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں, تاکہ ان کے جو درجات اللہ نے لکھے ہیں, چونکہ اعمال ان کے اس درجے کے نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ اعمال ایسے ہیں نہیں کہ اتنا انسان کمال حاصل کرے, تو مشکلات سے گزر کر اللہ تعالیٰ کمالات پر پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ہم سوچیں کہ اچھا پھر ہم کہاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اور ہماری تعلیم وغیرہ میں بھی آتا رہتا ہے کہ پہلے زمانے میں سخت مجاہدے کرائے جاتے تھے, اب ہماری کمزوری کے لحاظ سے ان مجاہدوں کے ہمارے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, جس کو کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ تک پہنچنا آسان ہو گیا آج کل. پہلے زمانے میں کتنے سفر ہوتے تھے, اونٹوں کے اور کشتیوں کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے سفر ہوتے تھے, لوگ کیسی کیسی تکلیفوں سے مہینوں گزار کر پہنچتے تھے آتے تھے, تو اب تو کیا ہو گیا, پلین میں بیٹھے اور اچھا 12 گھنٹے میں وہاں, یہاں سے فلائٹ ڈائریکٹ فلائٹ ہے, چلے گئے جدہ پہنچ گئے, یعنی کوئی اب دیکھا جائے تو کتنا آسان ہو گیا. تو کہتے ہیں جس طرح بیت اللہ تک پہنچنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح اللہ تک پہنچنا بھی آسان کر دیا ہے. حقیقت ایسی ہی ہے, ہمارے قوا اس طرح کے مجاہدات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسے انہوں نے کیے تھے. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں کام, یہ الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہم تھوڑا بہت یہ پڑھ لیتے ہیں جو کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی حد تک انسان جتنا کر سکتا ہے وہ کر لے, اپنی حد تک انسان جو کر سکتا ہے وہ کر لے. مشائخ نے بار بار تاکید کی, ہمارے حضرت بھی بار بار فرمایا کرتے تھے جب کوئی آزمائشیں تکلیفیں آتی تھیں, فرمایا دیکھو میں کہتا ہوں اختیاری مجاہدہ کر لو ورنہ اس طرح مجاہدوں سے گزرنا پڑے گا. تو وہ تو ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان اپنے طور سے جس حد تک ہو سکتا ہے کر لے, اور یہی اللہ تعالیٰ اسی کو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ چونکہ تھوڑے عمل کو بہت زیادہ بڑھانے والے ہیں قرآن کریم میں جس کا اور احادیث میں تذکرہ ملتا ہے, تو یہ ہمارے تھوڑے تھوڑی کوششیں جو ہیں یہی ہمارے لیے مجاہدہ سمجھی جاتی ہیں. طلبا طالب علمی کے دور میں جو اچھا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہیں یہاں وقت گزارتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے لحاظ سے چند دنوں کے بعد عادی ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدے میں گنا جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح کے مجاہدہ ہی ہے کہ انسان اچھا ٹھیک ہے اپنے گھر سے دور ہے, اپنے باقی چیزوں کو راحت کو چھوڑ کر اچھا ٹھیک ہے مدرسے میں زندگی گزار رہا ہے, تو یہ بھی سب چیزیں مجاہدوں میں ہی شمار ہو رہی ہیں. لیکن یعنی کہ یہ کافی ہے, یعنی کہ یہ کافی ہے اپنی حد تک جتنا کریں گے, جس کو کہا تھا جس کی مل لم تکن لہو بدایتن مشرقہ لم تکن لہو نہایتن محرقہ, مل لم تکن لہو بدایتن محرقہ لم تکن لہو نہایتن مشرقہ, کہ جب ابتدا محنت و مجاہدے والی ہوگی اور اس میں محنتیں زیادہ ہوں گی اسی کے بقدر آگے روشنی اور آگے اس کی قبولیت زیادہ ہوگی. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. یہ شکر نعمت کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ جو شخص نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, اور میں نے بتا دیا تھا کہ بنیادی ارکان نعمتوں کے شکر کے وہ تین ہیں, تقریباً کل ہی بات آئی تھی. ایک تو یہ کہ انسان دل سے یہ احساس ہو کہ اللہ کی نعمت ہے اور مجھے اس پر شکر ادا کرنا ہے, زبان سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے موقع بہ موقع. جیسے بعض جگہوں پر تو خاص دعائیں منقول ہی ہیں, کھانے کے بعد کی دعا ہے وغیرہ وغیرہ, جو الحمدللہ الحمدللہ سو کر اٹھنے وغیرہ کے بعد کی الحمدللہ بار بار آتا ہے, انسان بار بار جہاں نعمتیں یاد آتی رہتی ہیں انسان کو خیال آئے پھر الحمدللہ الحمدللہ, تو زبان سے شکر ادا کرنا, اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا, یہ بنیادی تین ارکان ہیں شکر کے. تو فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے ان نعمتوں کو ختم کرنے کے لیے گویا قدم آگے بڑھا لیا ہے, گویا کہ وہ تیار ہے کہ اچھا اب یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں. یہ دینی نعمتیں بھی دنیاوی نعمتیں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نیک ماحول یہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, بڑی بڑی خانقاہیں آباد تھیں یا جہاں پر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھیں ان علاقوں میں انسان جا کر دیکھے ویران, جہاں بڑے بڑے مدارس ہوا کرتے تھے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سیاہ ستہ کا یعنی کہ مصنفین کو پیدا فرمایا اور جہاں سے یہ حدیث کی کتابیں جمع ہوئیں مرتب ہوئیں, ایک زمانہ وہ آیا کہ اچھا وہ علاقے ویران ہو گئے, وہ مدرسے جو تھے وہی دکانیں بن گئیں, وہ کمرے جو تھے اس میں وہ جو کلاسیں ہوا کرتی تھی وہی دکانوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے, یہ سب حالات بدلے. بہرحال جب جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم, اگر اللہ کے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اللہ سے بے توجہی کی تو اللہ تعالیٰ نعمت کسی اور کو دے دیں گے, دین کا کام تو آگے چلنے والا ہے نعمت کسی اور کو دے دیں گے اور وہ تم سے بہتر ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. بہرحال اللہ نے دینی نعمتیں دنیاوی نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں اس پر جو شکر ادا کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے, اگر ناشکری اور ناقدری کی تو پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے, اور شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے لازیدنکم, اور وہی اس کا ایک جز کل بھی آیا تھا کہ ذکر اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان سے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ کم از کم اس پر بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے میرے زبان کو تو توفیق دی کہ میں زبان سے ذکر کروں, آگے بڑھا کر یا اللہ دل میں بھی اتار دے اس کو, ذکر لسانی سے آگے ذکر قلبی والی حالت بھی آ جائے. تو یہی شکر نعمت پر لازیدنکم کا وعدہ ہے. اور انسان کہ نہیں اچھا کیا فائدہ, ویسے ہی پڑھ رہا تھا دھیان تو لگا نہیں, نفل نماز پڑھی اور دھیان تو نہیں لگ رہا تھا تو کیا چھوڑو, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اب نعمت کی ناقدری کی تو جتنی تھی وہ بھی سلب ہو جاتی ہے. یہ جس کو شکر نعمت میں دینی دنیاوی دونوں طرح کے نعمتوں کا ذکر آ جاتا ہے. خف من وجود احسانه الیک ودوام اساءتک معه ان یکون ذلک استدراجا لک والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. عجیب عجیب غلطیوں پر یہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری طرف سے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے جو غلط ہوتی ہے، غیر مناسب ہوتی ہے، کوئی بھی معصیت، کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کبھی کوئی ایسی چیز ہو گئی جیسے نعمت کی ناشکری وغیرہ. ہم نے پڑھا ہے کہ نعمت کی ناشکری کرو گے تو اچھا نعمت سلب ہو جائے گی، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. لیکن کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے فلانا گناہ کیا ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ چیزیں کبھی کبھی زندگی میں پیش آتی ہیں انسان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً سزا نہیں ملتی ہے. تو انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اچھا میں نے ایک اعمال کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اچھا یہ میں نے کام کر لیا، لیکن اللہ کی طرف سے نہ کوئی پکڑ آئی، نہ کوئی سزا آئی، اور نہ میرے اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہوئی، وہ بھی نہیں ہوا. انسان کو اس پر بھی نظر رکھتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے توفیق جو تھی وہ بھی نہیں سلب ہوئی، جیسا تھا ویسا ہی مل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو غلط کام کرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے پکڑ کر نہ آنا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اگر انسان کو احساس ہو گیا ہے تو اس پر فوراً توبہ کرے اور اس کی تلافی کرے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، انسان کے نفس، اللہ تعالیٰ نے یہ نفس اللوامہ کی قسم کھائی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو دل ملامت کرتا ہے کہ نہیں نہیں اچھا نہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی واقعی کوئی اہم چیز ہے نا، النفس اللوامہ. تو انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تھا. اب انسان اس نعمت کی قدر کر لے، وہی نا نعمت کی قدر کر لے. قدر کیا ہے کہ ہاں توبہ کر لے، آئندہ میں نہیں کروں گا، نہ کرنے کا ارادہ کر لے، توبہ کر لے، تو اس نعمت کی اس نے قدر کر لی. ورنہ کیا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ جس کی طرف وہ یہ جو تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اچھا کچھ ہوا تو نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بڑا جرم نہیں تھا. نتیجہ یہ نکل جاتا ہے کہ چونکہ کوئی پکڑ نہیں آئی، اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، کوئی بڑا جرم نہیں تھا. اب اس کا احساس، جرم کا احساس کم ہونا اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا، اب آئندہ وہ جرم انسان کرتا رہے گا اور احساس نہیں رہے گا. یہی بہت سے ہمارے اندر ایسی برائیاں عام پھیل گئی ہیں کہ ہمارے اکابر میں ہم دیکھیں، سلف صالحین میں دیکھیں تو اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور ہمارے لحاظ سے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. بد نظری جیسی چیز چونکہ ہمارے یہاں اتنی عام ہو چکی ہے، یہ احساس ہونا چاہیے، ہم اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہمیں بات کرنی ہے تو اچھا ٹھیک ہے خرید رہے ہیں تو وہ سامنے عورت ہے، تو یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب وہ احساس جو برائی کا جو ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. اس لیے کہ ایک چیز جب عام ہو گئی تو اس کا احساس کم ہوتے ہوتے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ شریعت کے جو احکام ہیں اپنی جگہ ہیں. بہرحال تو یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر جب برائی عام ہونے لگتی ہے، جب عام انسان اور اس برائی کو، برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر اب تو باقی توفیق بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، احسان اور انعام کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، اور ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور برائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو فرماتے ہیں خف، اس سے ڈرتے رہا کرو، اس حالت سے ڈرتے رہا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ استدراج ہو، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے جیسے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہوتا ہے کہ ایک گناہ کا انسان عادی ہو گیا، ایک مرتبہ کیا توبہ نہیں کی، احساس بھی نہیں رہا کہ گناہ ہے، پھر دوبارہ کر لیا، پھر اور کر لیا، کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے اچھا اس کا یہاں تو اب عادی ہو گیا گناہ کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ آنا. یہی فرما رہے ہیں کہ اس چیز سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ پکڑ نہ آنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات، دو بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں پکڑتے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اور یہ ہمارے لیے ایک سہولت کی چیز ہے کہ فوراً گناہ پر سزا آ جائے تو ظاہر ہے ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی. کہ قرآن میں آیا کہ ولو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر فوراً سزا دینا لگ جائے دنیا میں تو ما ترک علی ظہرها من دابۃ، دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہتا. اس لیے کہ گناہ ہو گیا فوراً سزا آ گئی، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ گناہ پر فوراً سزا نہیں آتی. لیکن نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا یہ کوئی غلط نہیں تھا اور آگے بھی پھر دوبارہ ہم نے کیا پھر سزا نہیں آئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے. ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا شاید یہ بعد میں توبہ کر لے، کیوں اس کو سزا دیں، شاید توبہ کر لے گا، توبہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا کرنے دو تاکہ سخت ایک مرتبہ سخت سزا اس کو دیں، یا تو سخت سزا دینے کے لیے ہے یا اس کو توبہ کی توفیق دینے کے لیے ہے، یہ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں بہرحال ڈرتے رہا کرو، خف من وجود احسانہ الیک، اللہ کی طرف سے اچھا سلوک ہو رہا ہے اور انعامات مل رہے ہیں، اور ہماری طرف سے غلطیاں اور برائیاں ہو رہی ہیں اور کوئی پکڑ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے ڈرتے رہو کہ کہیں استدراج نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنبیہ ہوتی ہے سمجھتے نہیں۔ ایک انسان نیک عمل کر رہا تھا اور اب کسی وجہ سے اس نیک عمل کی توفیق اس کو نہیں ہو رہی ہے، انسان سوچتا نہیں اچھا نہیں وہ فلانے نے روک منع بلا لیا تھا نا اس وجہ سے میں نہیں کر سکا، فلانا کام آ گیا تھا اس نے نہیں کر سکا، وہ فلانا کام وغیرہ کچھ نہیں، وہ تو اسباب تھے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ اچھے مزید نوافل جو پڑھ رہا تھا یہ پڑھے، اس نے فلانا گناہ کیا نوافل سے محروم کر دیا گیا۔ انسان اس کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے نا، ہمارا یہی ہے، ہم ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے، نہیں نہیں وہ اگر اس طرح وہ یہاں سے اس طرف سے چلا جاتا تو شاید بچ جاتا، وہ تو اس کی موت کا وقت لکھا ہوا تھا، وہ تو اسباب تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ہمیں دکھا دیے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو جب کوئی نیک عمل تلاوت کر رہا تھا پابندی سے ہو رہی تھی اور اچانک سے سلسلہ رک گیا، شاید کوئی گناہ ہوا ہو، شاید کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال صالحہ کی کوئی توفیق سلب ہو جائے، ہم صرف اس کو اسباب کے ساتھ نہ جوڑ دیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی شاید جس کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کبھی اعمال باقی رہتے ہیں لیکن اس کے اندر جو دھیان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال کا دھیان ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی کبھی غلطی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقولہ نقل کیا ہے، بڑی اچھی ہمارے کام کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ابن عربی تو بہت اونچے آدمی، فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا حال کیا ہوتا تھا، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے، ان کا حال کیا ہوتا تھا، اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، کوئی چیز چاہتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور نہیں کر سکے تو پہلے نظر جاتی تھی اعمال پر، اچھا میں یہ کرنا چاہ رہا تھا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوئی، ہمارے اعمال میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، سب سے پہلی نظر اپنے اعمال پر آتی تھی، اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم۔ اسی طرح ہمارے اپنی زندگی میں ہم دیکھیں، ہم کبھی کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں نیک کام، کوئی تلاوت کا، کوئی نوافل کا، اور اچانک سے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، کسی نے بلا لیا، کسی نے جو بھی ہو گیا، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور وہ چیز ہمارے اعمال میں سے نکل گئی، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شاید ہم سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی، یا ہم نماز میں جو دھیان لگ رہا تھا وہ نہیں لگ رہا، شاید ہمارے طرف سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی، پہلے جو ذکر میں توجہ تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ انسان، یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ان چیزوں پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اسی کے قریب قریب بات فرماتے ہیں، من جہل المرید ان یسیء الادب، بس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔